الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورة حجرات کا ترجمہ اور تفسیر میں پڑھ رہا ہوں اور الحمدللہ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے اس سے روزانہ ایک رکوع میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور سورہ حجرات کا شروع میں نے معارف القرآن سے کیا ہے کیونکہ اس میں تفسیر اور خلاصہ اور بہت سے علوم و معارف ہیں تو جب اس آیت پہ پہنچا تو مجھ کو اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ یہ بہت ضروری ہے اصل تو پورا قرآن پاک ہی سراسر ہدایت ہے ہر آیت اس کی جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے اور اس سے بہت علوم و معارف نکلتے ہیں اور سب کا سب قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے لیکن جو آیتیں میں ابھی تلاوت کروں گا اس کی خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل اس سے پڑھ کر سناؤں گا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر بہت ہیں اور اس کی اصلاح بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے جو نیکیاں ہیں اور عبادات ہیں اور طاعات ہیں اس کی برکات اور اس کے انوارات اور اس کے ثمرات کے ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ حجرات کی، پہلے تلاوت کروں گا پھر اس کا ترجمہ معارف القرآن سے پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد خلاصہ تفسیر اور اس کے بعد معارف و مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ مولا العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، ٹھٹا نہ کریں ایک لوگ دوسرے سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے، برا نام ہے گناہگاری پیچھے ایمان کے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، پھر وہ تحقیر کیسے کرتے ہیں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستی ہیں وہ ان ہنسنے والیوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، پھر وہ تحقیر کیسے کرتی ہیں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ یعنی یہ گناہ کر کے تمہاری شان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مسلمان جس سے تم مراد ہو گناہ یعنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نفرت کی بات ہے تو اس سے بچو، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے ہیں، جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ آگے اس کے معارف و مسائل بیان ہیں۔ سورہ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا، پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا۔ سابقہ دو آیتوں میں ان کی اجتماعی اور جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے، مذکور صدر آیتوں میں اشخاص اور افراد کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اول کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرنا، دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا، تیسرے کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانتا ہو۔ پہلی چیز تمسخر ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے، اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے ہوتا ہے، اور اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تمسخر کسی شخص کے سامنے اس کا ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اس سے لوگ ہنس پڑے، اور یہ سب چیزیں بنفس قرآن حرام ہیں۔ تمسخر کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا، عورتوں کو الگ۔ مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگرچہ مجازن اور توسعاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں اور عورتوں دونوں ہی کے لیے استعمال کیا ہے، مگر یہاں لفظ قوم خاص مردوں کے لیے استعمال فرمایا۔ اس کے مقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا، اور دونوں میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرتا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ کے نزدیک استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو۔ اسی طرح جو عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ استہزاء و تمسخر کا معاملہ کرتی ہے، اس کو کیا خبر ہے، شاید وہی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو۔ قرآن پاک میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء کرنا اور اس کی حرمت کا ذکر فرمایا، حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے، حرام ہونے میں داخل ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع اور مذموم ہے، جب اختلاط ہی نہیں تو تمسخر کا تحقق ہی نہیں ہوگا۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آئے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا استہزاء کرنے کی جرأت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق اور اخلاص وغیرہ کے سبب جو کہ دل میں ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت عامر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملے میں اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں۔ یہ بیماری ہمارے یہاں بہت ہے، کسی کو ظاہری گناہ میں مبتلا دیکھا بس اس کو حقیر سمجھنے لگے اور اس پر کوئی حکم لگا دیا کہ یہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال اور افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ اس کے نزدیک مذموم ہو، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی وہ ذلیل ہو، اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال برے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے باطنی اور قلبی کیفیات اس کے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں۔ اس لیے جس شخص کو بری حالت یا برے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اس کی حالت کو تو برا سمجھو مگر اس شخص کو حقیر و ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ لمس ہے۔ لمس کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں۔ آیت میں ارشاد فرمایا ہے لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو۔ یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں لا تقتلوا انفسکم، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اکثر تو ایسا واقعہ ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے۔ یہی معنی یہاں تلمزو انفسکم لا تلمزو انفسکم میں ہے کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور تانا دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتاً خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا، جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی یہ آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں۔ تم کسی کے عیب نکالو گے اور تانا زنی کرو گے، وہ تم پر یہی عمل کریں گے، اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل اور تحقیر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کو اپنے عیب دیکھنے کی وجہ سے دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں، اس کو مبارکباد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تیسری چیز جس سے آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، یعنی پہلی چیز تو ہے کہ ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائیں، اور دوسری چیز کہ کسی کے عیب نہ نکالیں، اور تیسری چیز جو منع کی گئی ہے وہ کسی کو دوسرے کو برے لقب سے پکارنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا، لولا یا اندھا یا موٹا کہہ دیا، اس طرح کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا۔ اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو دو یا تین تین نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر اور توہین کے لیے مشہور کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا، بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، توبہ کر لی ہو، اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارنا، مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو یا کسی بھی گناہ سے توبہ کر لی ہو، اس کے اس پچھلے عمل سے عار دلانا، شرم دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے، شرم دلائے، جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، یعنی تو پہلے ماضی کے گناہ کو یاد دلائے تم ایسے تھے، یہ عار دلانا ہے، تو جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسی ہی تو برے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پہچانے ہی نہیں جاتے، تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے، بشرطے کہ ذکر کرنے والے کا ارادہ اس سے اس کی تحقیر اور تذلیل کا نہ ہو، جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ عارج یا احدث مشہور ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذو الیدین، یعنی دو ہاتھ والے کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اسانید یعنی حدیثوں کی سند میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں، مثلا حمید الطویل یعنی لمبے، حمید لمبے، سلیمان اعمش یعنی جو نابینا ہوں، مروان الاصفر اصفر پیلے کو کہتے ہیں وغیرہ، تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارا ارادہ ان کے عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ ان کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو۔ اس لیے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ خود احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق، حضرت حمزہ کو اسد اللہ، اور حضرت غالب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ فرمایا ہے۔ تو اچھے القاب سے تو پکارنا ٹھیک ہے، اچھا ہی ہے، وہ خوش ہوگا، لیکن برے القاب سے بچنا ہی چاہیے، اس لیے کہ دل میں کسی طور حقارت کا آ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ اس سے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 12، اس میں بھی اسی قسم کے جو ہے وہ برائیوں کا تذکرہ ہے جن کی ممانعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا ابن آدم وهذا اجله ووضع يده عند قفاه ثم بسط فقال وثم امده۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گدی کے قریب رکھا، یعنی موت اتنی قریب ہے، پھر ہاتھ کو پھیلایا اور گدی سے دور لے گئے اور فرمایا اس جگہ انسان کی آرزو ہے، یعنی آرزو دور تر ہے، یعنی موت قریب ہے اور انسان کی آرزوئیں دور دراز ہیں۔ تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت قریب ہوتی ہے اور وہ دور دور کی امیدوں میں مشغول ہوتا ہے، اور اس طرح عمل میں سستی اور تاخیر کرتا رہتا ہے کہ اچانک اسے موت آ کر اعمال سے محروم کر کے دنیا سے لے جاتی ہے، پس اس نادانی سے ہوشیاری ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب ہوشیاری کی توفیق دے اور آخرت کی کرنسی کو ذخیرہ کرنے کی توفیق دے۔ خدا تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ خدا تعالی نے یہ تراویح کو قرآن پاک میں لازم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ بعض لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے یہ زبردست کرنسی ہے۔ ایک ایک سجدے کے بدلے 25,000 نیکیاں لکھی ہیں، اور ایک ایک رکعت کے اندر کتنی تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی، ہر ہر حرف پر 100 نیکیاں مل رہی ہیں، اور پڑھنے والے کو بھی مل رہی ہیں، سننے والے کو بھی مل رہی ہیں، قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، اور مہینے کے اندر جو ہے قریب قریب 600 رکعتیں جو ہے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ کمال کی بات تو کوئی نہیں، اللہ ہی کی توفیق ہے، لیکن اگر یہ سنت موقع نہ کی جاتی، محض نفل رہتی، تو ہم میں سے کون تھا جو 20 رکعت روزانہ پڑھتا؟ یہ خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر کہ اس کو لازم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی ہمیں کما حقہ قدر کی توفیق دے، اور اس کو خوب ذوق و شوق سے اور پابندی کے ساتھ پوری تراویاں اور پورا قرآن پاک سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتیں، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں، اسی طرح صدری، ایسے ہی جوتا پہننے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنا ہو تو اس سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نزول وحی میں اور کفار کی مخالفت میں بعض واقعات یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ اس سال دہم میں آپ طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے اور نیز اس لیے تھا کہ ان سے کچھ مدد لیں، کیونکہ بعد وفات ابو طالب کوئی باوجاہت آدمی آپ کا حامی نہیں تھا، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی بلکہ سفلے لوگوں کو بہکا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، اور آپ وہاں سے ملول ہو کر رنجیدہ ہو کر مکہ کو واپس ہوئے۔ جب آپ بطن نخلا میں کہ ایک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پہنچے، رات کو وہاں رہ گئے۔ آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن نینوے کے ایک قریہ ہے موصل میں، وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے وہ ظاہر ہوئے، انہیں اسلام کی طرف دعوت کی، وہ سب کے سب بے توقف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف کی آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ عرض کر دیا سب گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح میں ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، عبادات کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام عبادت کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً آنکھوں کے اور زبان کے اور دل کے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں کو جو بھی جائز مسائل ہوں ان کے اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی کریم۔ ایک تو یہ کہ میں نے جو ہے وہ میسج کیا تھا کہ صبح کی مجلس پیر سے شروع ہوگی، صبح کی مجلس ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن سے حسب معمول شروع کر دی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے یہ کہ جس طرح آج میں نے میسج کیا تھا تراویح ختم کے بعد، تو کل امید ہے کہ شاید 10 بجے تک تراویح ختم ہو جائے گی، تو اسی طرح سے میں تراویح کے ختم پر میسج کر دوں گا۔ اور اس وقت ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی مجلس بھی بنگلہ دیش میں شاید چل رہی ہے، تو جلد یہ مجلس ختم کر کے انشاءاللہ پھر میں اپنے حضرت کی مجلس سنوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔